الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور معزز بھائیوں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے حوالے سے کئی اعتبار سے اہمیت کا مہینہ ہے. سب سے پہلی اہمیت اس کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے اشہر حرم کہلاتے ہیں. حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان مہینوں کی نشاندہی فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا ثلاث متوالیات، تین مہینے پے در پے، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، ورجب مضر، اور رجب کا مہینہ جس کا مضر بہت زیادہ خیال رکھتے تھے وہ بھی اشہر حرم میں سے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چار مہینے اشہر حرم کیوں ہیں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے بھی ان مہینوں کی نشاندہی کی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. مہینوں کی گنتی 12 ہے، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے پیدا فرمائے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے اشہر حرم. فلا تظلموا فیہن انفسکم، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، حد سے آگے نہ بڑھا کرو. علماء فرماتے ہیں کہ یہ مہینوں کی حرمت دین اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ان 4 مہینوں کی حرمت، عظمت، احترام اور ادب یہ تقریباً تمام آسمانی مذاہب والی تعلیمات میں موجود تھا. اور غور کیا جائے تو حج کا مہینہ اور قربانی اور تکبیرات تشریق یہ تمام وہ اعمال ہیں جو اسی مہینوں کے دوران میں واقع ہوتے ہیں، اور یہ مہینوں کا احترام صرف مسلمان یا اسلامی لوگ نہیں بلکہ وہ کافر مشرک جو نہ اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، لیکن وہ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ ان مہینوں میں لڑنا جھگڑنا، مار پیٹ، لڑائی، دشمنی یہ کوئی بھی چیز ان مہینوں میں نہیں کرنی ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو دور دراز سے مسلمان آتے تھے، خاص طور پہ جو وفد عبد القیس بحرین کے خطے سے جو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، تو انہوں نے بھی یہ عذر رکھا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری بنو مضر کے ساتھ دشمنی ہے اور ہم صرف اشہر حرم میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ اشہر حرم میں بنو مضر اور بنو عدی دونوں ان مہینوں کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ حملہور ہوتے نہیں، ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے اوپر حملہ نہیں کرتے. اس لیے اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں کامل جامع تعلیم سکھا دیجئے کہ ہم ان مہینوں کے علاوہ میں جب آپ کے پاس نہ آ سکتے ہوں تب یہ تعلیمات پہ ہم عمل بھی کریں اور جو ہم سے پیچھے لوگ ہیں ان کو ہم سکھا بھی دیں. یہ تمام وہ دلائل ہیں جو اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ محرم، عاشورہ، اشہر حرم ان کا احترام، ان کی عظمت، ان کا ادب کربلا کے واقعے سے پہلے بھی ہوتا تھا. اس لیے کہ کربلا کا واقعہ تو 61 ہجری میں ہوا ہے, اور یہ جو میں آپ کے سامنے واقعات پیش کر رہا ہوں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کے واقعات ہیں. 7 ہجری, 8 ہجری, 9 ہجری, 10 ہجری, بس یہاں تک یہ ہے. اس سے آگے تو پھر آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے. تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ کے یہودیوں کو دیکھا. یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی بدماشی بھی چلتی تھی اور وہاں پہ بڑی تعداد میں یہودی رہتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ عاشوراء کے دن روزہ رکھ رہے ہیں یہودی. اب آپ بتائیے کیا اس زمانے میں کربلا ہو چکا تھا؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے اس دن روزہ رکھ رہے ہو سارے کے سارے یہودی؟ انہوں نے جواب دیا ھذا الیوم الذی نج اللہ موسیٰ و بنی اسرائیل من فرعون و ملئہ. یہ وہ دن ہے کہ اس دن میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے بدماشوں سے نجات دے دی تھی. اس لیے ہم شکر کرتے ہیں, ہم اللہ کا احسان مانتے ہیں, اس لیے ہم اس دن میں روزہ رکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصلی وارثین ہیں. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام جس توحید کا درس دیتے تھے اسی توحید کا درس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیتے تھے. جس اللہ کی عبادت حضرت موسیٰ علیہ السلام ترغیب دیتے تھے اسی اللہ کی عبادت کا پیغام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لائے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور صحابہ کرام کو بھی تاکید کر دی کہ آج کے بعد اس دن پہ ہم نے روزہ رکھنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ رمضان جب تک فرض نہیں ہوا تھا یہ عاشورہ کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہوتا تھا. جب رمضان المبارک کی فرضیت آ گئی پھر یہ روزے کی فرضیت جاتی رہی, البتہ اس کی فضیلت, اس کا استحباب, اس کے رکھنے کا ثواب وہ اپنی جگہ آج بھی موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھے 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں. 1 سال کے گناہوں کی معافی کوئی آسان چیز نہیں ہے, کوئی ایسے ہنسی مذاق نہیں ہے. 1 گناہ کی معافی اگر اللہ تعالیٰ فرما دیں, خدا کی قسم یہ اتنا بڑا احسان ہے, اتنا بڑا کرم ہے کہ صرف اس کرم کا حق ادا کرنے کے لیے ہماری زندگی چھوٹی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, یہ تو ایک دینی اور اسلامی پس منظر. محرم کے مہینے میں اور بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. محرم کے مہینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے,
اور ذوالحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ ابن عبد المطلب عم رسول اللہ آپ کے پیارے چچا احد کے میدان میں شہید ہوئے ہیں. شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور محبوب صحابی مصعب بن العمیر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت ہوئی ہے. اور جو خدا کی قسم سب سے بڑا حادثہ اس زمین پہ رونما ہوا ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ مسلمان صرف ایک سانحے پہ غم کرنے کے لیے تیار ہے اور صرف ایک سانحے کے اوپر ماتم بھی کر رہا ہے، صرف ایک سانحے کے اوپر رو بھی رہا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نقصانات ہوئے ہیں، جتنی شہادتیں ہوئی ہیں، جتنے لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی ہے، اس پہ کوئی ماتم بھی نہیں، اس پہ کوئی رونا بھی نہیں، اس پہ کوئی افسوس بھی نہیں. کیوں؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. یہی وہ سوال ہے کہ اس کا جواب ڈھونڈا جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو حق کی پہچان کرا دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ شہادتیں، اپنی زندگی کو اللہ کے راہ میں قربان کر دینا، یہ امت محمدیہ کا شیوا ہے، یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے. اس سے پہلے جو امتیں ہوتی تھیں وہ شہادتوں سے ڈرتی تھی، وہ موت سے دور رہتی تھی. اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ خود جاؤ لڑو، جہاد کرو، ہم جہاد نہیں کریں گے. اس کے مقابلے پہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلوات والتسلیمات کے لوگ، ان کی تقریریں سنیے. بدر کے میدان میں مقداد ابن الاسود نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تقریر کی، اور انہوں نے حوالہ دیا تھا، اللہ کے رسول ہم حضرت موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں، ہم آپ سے آگے بھی لڑیں گے، آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے، آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، یہاں تک کہ اللہ ہمیں فتح دے دے یا ہم جام شہادت نوش کر لیں. اور میں نے ابتدا میں آیات پڑھی کہ اللہ کے راستے میں جو شہید ہو جائے اس کو مرا ہوا تصور نہیں کرنا ہے. بل احیاءٌ عند ربہم یرزقون، وہ تو ابدی حیات جی رہے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو چکے ہیں، اور دنیاوی زندگی مقاصد میں سے نہیں ہے. اگر ہوتی لکان محمد مخلدا، متنبی کہتا ہے تو رسول سے زیادہ کسی اور کو ہمیشہ زندہ رہنے کی ضرورت تھی نہیں تھی. آپ پہ قرآن نازل ہو رہا تھا، آپ پہ وحی آتی تھی، آپ نبی آخر الزمان تھے، آپ خاتم الانبیاء والمرسلین تھے، لیکن صرف 63 سال یا 65 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے. اس لیے میرے محترم بھائیوں، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ کسی کی موت پہ تو مسلمان فخر کرتے ہیں، کسی کی موت پہ تو مسلمان اپنی تاریخ بیان کرتے ہیں کہ ایسی ایسی قربانیاں ہم نے دی ہیں، اور کسی کی موت پہ ہنگامہ، رونا، ماتم، جلوس. اس لیے میرے محترم بھائیوں، کہیں نہ کہیں پہ تاریخ میں ایسی کوئی گڑبڑ ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر یہ شدید نقصان پیدا
ہوا ہے.
وہ کیا چیز ہے؟ آخر وہ کیا سبب ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک فرقہ پیدا ہو گیا, اور وہ فرقہ ہر سال ان دنوں کے اندر ایک خاص طریقہ اپناتا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہی دین ہے, اگر اس طریقے پہ نہیں چلے تو دین سے بھی رہ گئے, اسلام سے بھی رہ گئے, اور آل بیت کی محبت سے بھی رہ گئے. میں نے گزشتہ سال بھی الحمدللہ اس بات پہ تفصیل سے کلام کیا تھا, اس دفعہ مختصراً کلام کر دیتا ہوں. آپ حضرات میں سے جن حضرات نے وہ باتیں سنی تھیں انشاءاللہ تعالی ان کو یاد رہی, کہ اسلام کے آنے سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا تھا وہ یہودیوں کو ہوا تھا. کیسے؟ اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے معاشرے میں سب سے محترم لوگ وہ یہودی تھے, اور سب سے زیادہ پڑھے لکھے مانے جانے والے لوگ وہ یہودی تھے. آسمانی کتاب یہودیوں کے پاس تھی, آسمانی مذہب یہودیوں کے پاس تھا, عبادت بیت المقدس کی ہوتی تھی, یہودیوں کے قبلے کی ہوتی تھی. جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کون ہے, یہ کیا بات کر رہے ہیں. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچ گئے تو پھر وہاں سے ان کی چالاکیاں, ان کی عیاریاں, ان کی مکاریاں, ان کی سازشیں منافقوں کے ساتھ دینا, وہ آہستہ آہستہ سمٹتے گئے, لپٹتے گئے, یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مدینہ سے اور اس کے آس پاس سے تمام یہودیوں کو آؤٹ کر دیا گیا, نکال دیا گیا, اور ان سے کہا دور دور جا کے رہو, اسلام کے مرکز کے قریب رہنے کی اجازت تمہیں نہیں ہے. یہ تاریخ ہے. اگر جان کی امان پاؤں تو عرض کروں کہ یہ کوئی میں گھر سے باتیں بنا کے نہیں لا رہا, یہ تاریخ ہے, اور آپ چاہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ, اور مستند تاریخ. اور یہود کی ایک خاص مزاج ہے کہ وہ سازش کرتے, لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر, سامنے سے وار نہیں کرتے. قرآن کریم کہتا ہے دیوار کے پیچھے چھپ کر یا سازش کر کے وار کرتے ہیں, ایسے سامنے وار کرنے کی ہمت حوصلہ ان کے اندر نہیں ہے. کیوں؟ مغضوب علیہم, اللہ کا غضب. موسیٰ علیہ السلام کی بد دعائیں, انبیاء کرام کو تنگ کرنے کی وجہ سے آدمی کمزور ہو جاتا ہے, اس کا ضمیر مر جاتا ہے, اور اس میں وہ طاقت اور قوت ایمان کی, اللہ سے محبت کی, وہ نہیں رہتی. انہوں نے سازش تیار کی, اور سازش کر کے مصر کے علاقے سے ایک بندے کو کھڑا کیا, اور اس نے یہ سوال شروع کیا کہ یہ خلفاء, خاص طور پہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کی خلافت پہ اس نے باتیں شروع کی کہ جناب الیاذ باللہ یہ سب قابضین ہیں, اور اصل خلیفہ تو بنو ہاشم سے ہونا چاہیے, اور وہ تو حضرت علی ہیں, اور حضرت علی کے علاوہ بنو امیہ میں سے یا بنو عدی میں سے یا اس کے علاوہ کسی اور قوم میں سے خلیفہ کیوں ہے. یہ وسوسہ اس نے شروع کیا, اور پھر وہ شہر شہر پھرتا تھا, گلی گلی پھرتا تھا. ابتدا میں مدینہ بھی آیا, مدینہ سے اس کو بین کر دیا گیا, نکال دیا گیا کہ یہ شرارتی ہے اور یہ مسلمانوں کے اندر وساوس پیدا کر رہا ہے. لیکن پھر وہ کوفہ گیا, اور وہ اور اور علاقوں میں گیا, بصرہ میں گیا, اور وہاں وہاں جا کے اس نے لوگوں کے اندر یہ باتیں ڈالنا شروع کی کہ جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, مکہ کی شان ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ جب کفار اور مشرکین نے کہا ایک معزز معتبر سنجیدہ انسان ہماری طرف بھیجو تاکہ وہ آ کے ہم سے بات کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تھا. اور جب بہت دیر گزر گئی اور حضرت واپس نہیں آئے تو خطرہ پیدا ہو گیا کہ شاید کافروں نے غداری کی اور عثمان کو شہید کر دیا, اس کے بدلے میں جو بیعت ہوئی ہے بیعت رضوان کہلاتی ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ تعالی راضی ہیں ان مسلمانوں سے جنہوں نے ببول کے درخت کے نیچے اللہ کے رسول سے بیعت کی. کیا بیعت کی تھی؟ کہ اگر عثمان کو شہید کیا گیا ہے تو ہم اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے, ہم بھاگیں گے نہیں, ہم میدان نہیں چھوڑیں گے. یہ عثمان ہے, 1400 صحابہ جان قربان کرنے کے لیے ایک آدمی کے لیے تیار تھے اور تم ان کو غلط کہتے ہو؟ نہیں, یہ اجازت نہیں دی جائے گی. اصحابی کن نجوم بے آئیے میں تدئی تم احتدئی تم, یہ حقیقت میں اللہ کے رسول پر اعتراض ہے. آپ کی ٹیچنگ کامیاب نہیں تھی, آپ ایک مربی کامیاب نہیں تھے, علیہ باللہ آپ کے شاگرد قبضے کر رہے تھے, آپ کے شاگرد خاندان پرستیاں کر رہے تھے, آپ کے شاگرد رشتہ داریاں نبھا رہے تھے. نہیں, یہ اللہ کے رسول قرآن و سنت کی تعلیمات کے تقاضے یہ نہیں ہے, بلکہ تاریخ میں کچھ خیانت گر گزرے ہیں, کچھ جھوٹے گزرے ہیں, کچھ غدار گزرے ہیں, انہوں نے تاریخ کو ایسا رخ پیش کیا ہے کہ اس کے بعد سب سے بڑا قصوروار لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان تھے. نہیں, بلکہ میرے محترم بھائیوں, جس طرح کا ظلم اور ستم کربلا میں ہوا ہے ویسا ظلم اور ستم مسجد نبوی کے محراب میں نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ قتل تو قتل ہے نا, اور اللہ کے ہاں ہر قسم کا قتل گناہ ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان صاحب کا قتل اتنی بری بات نہیں ہے اور فلاں صاحب کا قتل تو ہے, اس پہ ہنگامہ کھڑا کیا. اور حضرت عثمان کی شہادت کے بارے میں ہمارے بھائیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ ہوا کیا تھا, کیسے ہوا تھا. پہلی بات نوٹ کر لیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 2.5 سال, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 10 سال, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت 12 سال سے زیادہ ہے. یہ ذہن میں نہ ڈالیں کہ یہ کوئی ایسی کوئی چیز تھی اور 1-2 سال کے لیے آئی اور چلی گئی. نہیں, ایک مستحکم خلافت تھی. قرآن کریم کا جمع, آج امت پہ احسان عظیم ہے, ایک قرآن کریم. کچھ لوگ ہیں جو چھپ چھپ کے آپس میں باتیں کرتے ہیں لیکن کھل کے نہیں کہہ سکتے, کیونکہ امت کا اجماع ہے کہ قرآن کریم ایک ہے اور وہ یہی ہے بس. اور پورے عالم اسلام کے اندر علماء کا بھیجنا, فارس کی فتح, مصر کی فتح, آذربائیجان کی فتح, یہ سب کب ہوا ہے؟ یہ سب اسی خلافت کے دور میں ہوا ہے, لیکن ہمارے مسلمان ان کامیابیوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. اور پھر وہ یہودی عبداللہ ابن سبا اور اس کی پارٹی, اس نے اپنے ساتھ لوگوں کو ملا لیا. یہ ایک مسلمانوں کا المیہ ہے کہ بہت جلدی بہک بھی جاتے ہیں, بہت جلدی غداری بھی کر لیتے ہیں. میر جعفر بھی ہمارے درمیان میں پیدا ہوتا ہے, میر صادق بھی ہمارے درمیان میں پیدا ہوتا ہے اور ٹیپو سلطان کو دھوکہ دینے والے بھی ہمارے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دینے والے وہ بھی ہمارے درمیان میں پیدا ہوتے ہیں، سازشیوں کی، حاسدین کی، غداروں کی کوئی کمی نہیں ہے. اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام ایک عظیم دین ہے اور اس میں بنیادی انفرادی چیزوں پہ توجہ نہیں دی جاتی، اجتماعی چیزوں پہ توجہ دی جاتی ہے. نماز با جماعت افضل ہے، جہاد کی صفوف با جماعت افضل ہے، ید اللہ علی الجماعہ، اور جماعت جب بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر کالی بھیڑے بھی ہوتی ہیں. یہ ہماری ذمہ داری اور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے درمیان میں سے کالی بھیڑوں کو پہچانیں اور وہ وقتاً فوقتاً ان کی نشاندہی کرتے رہیں. لیکن افسوس جی کہ پھر تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب تو کڑوی کڑوی باتیں کر رہا ہے، اور مولوی صاحب تو پتہ نہیں کون سی باتیں کر رہا ہے اور فرقہ پرستی کی باتیں کر رہا ہے. تو ٹھیک ہے جی، جب آپ ناراض ہوتے ہیں تو نہیں کرتے، پھر خالی بیڑے درمیان میں بیٹھی رہیں گے اور وہ نقصان دیتی رہیں گے. تو میرے محترم بھائیوں، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ایک فضا پیدا کی، اگر لوگوں سے کہا کہ صرف بنو ہاشم سے ہی خلیفہ ہو سکتا ہے اور بنو امیہ سے خلیفہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ یہ جھوٹ ہے، حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمۃ من قریش، قریش میں سے ائمہ ہو سکتے ہیں، اور جیسے حضرت عمر اور حضرت علی قریش میں سے ہیں، اسی طرح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی قریش میں سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے لیے بڑے بڑے تعاون فرمائے، بڑے بڑے کنویں خریدے، جہاں جہاں ضرورت ہوتی تھی وہاں وہاں آپ مسلمانوں کی امداد کرتے تھے. لیکن اس خاص طریقے سے، ظلم اور ستم سے، وہ بلوائی مدینہ منورہ پہ آ گئے اور قابض ہو گئے. یہ بلوائی کون تھے ذرا اس کی بھی تاریخ پہ نظر ڈالنا ضروری ہے. بنو تمیم و محفف کالغصن قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام. طلباء جانتے ہیں بنو تمیم عرب میں ایک بہت بڑا قبیلہ گزرا ہے، آج بھی موجود ہے، اور یہ بنو تمیم یمامہ کے علاقے میں رہتے تھے. بنو تمیم انتہائی سخت، انتہائی ضدی، انتہائی لڑاکو، اور ہر چیز میں ان کے ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی جو یہ انرجی ہے، ان کی جو یہ طاقت ہے، کیوں نہ ہم اسلام کے حق میں اس کو استعمال کریں. کامیاب لیڈر ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص میں ایک طاقت ہے، ایک ولولہ ہے، ایک جذبہ ہے، تو اس کو اپنی امت، اپنی قوم، اپنے مذہب کے حق میں استعمال کریں، یہ نہیں کہ اپنوں سے لڑا دیں اور ایسا لڑا دیں کہ صلح کا نام نہ لیں، نہیں. حضرت عمر نے فیصلہ فرما دیا کہ یہ جو بنو تمیم والے ہیں ان کو فوج میں جگہ دیتے ہیں، مجاہدین میں ان کو مقام دیتے ہیں، اور ان کو بھیج دیا کوفہ کی طرف، ان کو بھیج دیا بصرہ کی طرف، ان کو بھیج دیا آذربائیجان کی طرف، ان کو بھیج دیا فارس کی طرف. اب آپ غور کیجئے کہ بعد میں جو علاقے حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے وہ سب یہ علاقے تو ہیں، اور بنو تمیم ان میں پیش پیش تھے، اور یہ بنو تمیم پھر آباد ہوئے ہیں کوفہ میں، یہ بنو تمیم آباد ہوئے ہیں نجف میں، یہ بنو تمیم آباد ہوئے ہیں کربلا میں، اور یہ بنو تمیم آباد ہوئے ہیں بصرہ میں، اور پھر انہوں نے بعد میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ان کو اکسایا گیا تو یہ بھڑک گئے، اور انہوں نے وہ خطوط لکھنا شروع کیے. ایک اور صحابی ہے، اور اس صحابی کی شان اور عظمت میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اس صحابی کا نام کیا ہے ذرا سنیے گا. وہ صحابی کاتب وحی ہے, یعنی قرآن کریم جب نازل ہوتا تھا وہ لکھتے تھے. وہ صحابی سرداران مکہ میں سے ہیں. وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبین میں سے ہیں. وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں. ان کی بہن ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. اور وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی بشارات کے مصداق ہیں. فلاں غزوے میں جو آگے بڑھے گا وہ جنتی ہے, قسطنطنیہ کی لڑائی میں جو آگے بڑھے گا وہ جنتی ہے, اسلام کے لشکر میں پہلا بحری بیڑا شپ جس نے نکالا وہ جنتی ہے. یہ ساری تعریفیں اس صحابی پہ صادق آتی. اس صحابی کا نام کیا ہے؟ اس صحابی کا نام ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ زیادتی کرتے ہیں حضرت کی شان میں گستاخی کر کے, حضرت کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کر کے. تم ہوتے کون ہو؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم اپنے منہ کو دیکھو اور اپنی باتوں کو دیکھو. تم معاویہ کو باتیں سناتے ہو؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حکمران بنے تھے دمشق کے. اسلام میں بادشاہت پسندیدہ نہیں ہے لیکن حرام نہیں ہے. کہاں ہے؟ اگر حرام ہے تو دکھا دیجئے کدھر ہے. تو صحابہ کی دو جماعتیں ہو گئی تھیں, عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں کہتے تھے کہ حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کو بادشاہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیا قیصر اور کسرا کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں؟ نہیں, خلافت ہونی چاہیے, اور خلافت مسلمانوں کے مشورے سے ہوتی ہے. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو کیا بنا دیں, خلیفہ بنا دیں. دوسری جماعت جو صحابہ کی تھی وہ کہتی تھی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے, قسم قسم کی لڑائیاں ہو گئیں, اختلافات ہو گئے, اور بڑی سنگین قسم کے مسلمانوں کو نقصان ہو گئے. اگر آپ ایسے دنیا سے چلے گئے تو پھر لڑائی ہوگی. اور آپ خود بتائیے, جب ایک سسٹم چل رہا ہو, ایک سلسلہ اسٹیبلش ہو چکا ہو, تو اس کا سکسیسر اس دینا اس نظام کی ذمہ داری ہے. نہیں دے گا تو فساد ہوگا, پھر لڑائی ہوگی. خاص طور پہ بزرگ صحابی حضرت مغیرہ ابن الشعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات حضرت معاویہ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت ہمیں دوبارہ یتیم چھوڑ کے نہ جائیے گا, ضرور بالضرور ہمیں کسی نہ کسی کو مقرر کر دیں کہ میرے بعد یہ ہوگا. اور جب میٹنگ ہوئی, مشورے ہوئے, تو یہ بات سامنے آنے لگی کہ حضرت معاویہ کے بیٹے جو ہیں یزید, ان کو بنا دیتے خلیفہ. حضرت ابن عباس نے بھی یزید کی بادشاہت نہیں مانی, عبداللہ ابن عمر نے بھی نہیں مانی, لیکن دونوں کہنے لگے کہ یہ بات کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ خون بہانے لگیں, ہم اس پہ قتل و قتال کرنے لگے. ہاں بادشاہت ہے, بادشاہت اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے, لیکن بادشاہت اسلام میں حرام بھی نہیں ہے. اور دیگر دو صحابی تھے, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان دونوں کا موقف یہ تھا کہ نہیں, ہم نے ان کے ساتھ لڑنا بھی ہے اور ہم نے ان کا مقابلہ بھی کرنا ہے جب تک کہ ہم میں جان اور سکت موجود. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت بنا لی تھی, اور پھر دمشق سے اس طرف حملہ ہوا. وہ ظلم و زیادتی کی ایک داستان ہے, لیکن حضرت معاویہ اس میں قصوروار نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے, بعد والے آنے والے میرے بیٹے نے جو خطا کی ہے اس کا ذمہ دار میں تو نہیں ہوں نا. قال معاذ اللہ, حضرت یوسف علیہ السلام سے جب بھائیوں نے کہا کہ بنیامین کو چھوڑ دیجئے, ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے, تو حضرت یوسف نے فرمایا یہ کون سا طریقہ ہے؟ جو مجرم ہے اسی کو پکڑیں گے, دوسرے کو کیوں؟ اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ حضرت علی کا جو کیپٹل رہا تھا وہ کوفہ تھا, یہ سب جانتے ہیں. اور کوفہ میں کون آباد تھے؟ وہ بنو تمیم, اور وہ ہر بات بات پہ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے. خط لکھنے شروع کر دیے حضرت حسین کو, جلدی جلدی آئیے, فوراً آئیے حضرت, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ابھی تک آپ پہنچے نہیں. کہتے ہیں کہ تھیلے کے تھیلے بھرے ہوئے ڈاک کے آتے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم ابن عقیل کو, ان کے خاندان کے بہت زبردست مسلمان مجتہد مجاہد, ان کو بھیجا کوفہ کے جاؤ ذرا چیک تو کرو, معلومات تو کرو, یہ لوگ واقعی اتنے مخلص ہیں. مسلم ابن عقیل وہاں پہنچ گئے اور کوفہ کے لوگوں نے ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی. حضرت مسلم ابن عقیل نے پیغام بھیج دیا کہ حضرت بالکل کوفہ والے آپ کو امیر اور خلیفہ بنانے کے لیے تیار ہیں, آپ آ جائیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے نکل رہے ہیں اور حضرت کے چچزاد بھائی عبداللہ ابن عباس پیچھے پیچھے, اے حسین مت جائیے, مت جاؤ, مت جاؤ. کہا کہ نہیں جی, وہ تو بلاتے ہیں اور خط لکھ رہے ہیں. کہا کہ الکوفی لا یوفی, اے حسین آپ نہیں جانتے کوفے والوں میں وفا نہیں ہوتی, خدا کے لیے مت جاؤ, اور اگر جاتے ہو تو بچوں کو چھوڑ دو, خاندان والوں کو چھوڑ دو. اس لیے کہ حضرت ابن عباس بزرگ تھے, بڑی عمر کے تھے, تجربہ زیادہ تھا, دیکھ رہے تھے کہ جو سامنے معاملات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال چون قضا آید حکیم ابلا شود, جب قضا آ جاتی ہے, اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے, کچھ چیزیں تکوینیات میں ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ غور کیجئے گا, اے عثمان تمہیں ایک فاسق فاجر باغی لوگ قتل کریں گے, حدیث میں کیا, اے عثمان آپ کو باغی لوگ قتل کریں گے, تو بھئی جب آپ خبر دے رہے ہیں تو روک لینا ان کو. نہیں, روک نہیں سکتے. حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ غوث اعظم کدھر ہے اور دستگیر کدھر ہے اور فلانا کدھر ہے, ان سے بولو بھائی کیا ہو رہا ہے, روکو اس کو. نہیں, فرمایا واللہ المستعان, اللہ سے مدد مانگتا ہوں. یہ تکوینیات ہوتی, سمجھ میں آئی بات؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے لوگوں کو خبر دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہونے والا ہے, تیاری کرو, اے عمار تمہیں جو لوگ قتل کریں گے وہ باغی ہوں گے. حضرت عمار نے نہیں کہا کہ روکو اس کو, نہیں, یہ بعد میں لوگ نکلے کہ اے ہائے مر گئے, اے ہائے بہت برا ہو گیا. یہ مرنا تو کوئی خاص بات ہی نہیں تھی. اس اسلام کے اندر شہادتیں اور اپنی جان اللہ کے راستے پہ قربان کرنا, میں نے ابتدا میں حدیث پڑھی, لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ, کاش کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں, ثم احیا پھر زندہ ہوں, ثم اقتل پھر شہید ہو جاؤں, ثم احیا پھر زندہ ہو جاؤں, ثم اقتل پھر شہید. جس کے نانا شہادت کے اتنے شوقین تھے, کیا وہ نواسۂ رسول اتنا ڈرتے تھے شہادت سے؟ ہرگز نہیں. بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نکلے اور ابھی راستے میں ہی تھے کہ خبر آ گئی کہ عبد عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ میں بھیج دیا گیا ہے اور اس نے مسلم ابن عقیل کو شہید کر دیا ہے, اور سارے کوفی بھاگ گئے, اب وہاں کوئی بھی نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرما لیا تھا کہ واپس جانا ہے مدینہ, لیکن عرب کی ایک غیرت ہوتی ہے, ایک حمیت ہوتی ہے. مسلم ابن عقیل کا بیٹا کھڑا ہو گیا کہ حضرت میرے باپ کو مار دیا ہے, ہم واپس جا رہے ہیں. نہیں, حضرت حسین کی شرافت اور حمیت دیکھیے, فرمایا یہ میرا ساتھ دینے کے لیے نکلا تھا نا, تو اب میں اس کا ساتھ نہ دوں واپس چلے جاؤں, یہ نہیں ہو سکتا ہے, چلو چلتے ہیں. اور پھر کوفہ پہنچے ہیں, اور کوفہ میں جب آمنا سامنا ہوا, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے للکار کے کہا کوفیوں کو, اے فلا ابن فلا تم نے مجھے خط لکھا تھا, اے فلا ابن فلا تم نے مجھے بلایا تھا, اے فلا ابن فلا تم نے مجھ سے فلا فلا وعدے کیے تھے. تو وہ ڈر گئے کہ یہ تو ہمارے راز کھول رہے ہیں, ये तो हमारी कॉल्स लीक कर रहे हैं आजकल जो होता है, इसलिए इसको फौरी तौर पे मारना जरूरी है। अगर ये दमिश्क पहुंच गए और यजीद को ये सारी रिपोर्ट दे दी तो हमारी तो खैर नहीं है फिर। ये वो वजह है कि फिर उन्होंने, हजरत हुसैन ने तीन ऑप्शन दिए थे कि मुझे किसी सरहद पे भेज दो मैं चला जाता हूं, फरमाया नहीं। मुझे दमिश्क जाने दो मैं जाऊं और यजीद से मुजाकरात करूं, फरमाया नहीं। मुझे वापस मदीना जाने दो, कहने लगे नहीं। क्यों नहीं? इसलिए कि उनको पता था कि अब अगर ये यहां से निकले तो फिर हम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे, और इनके पास सबूत मौजूद हैं। और फिर जो वो दर्दनाक वाकया हुआ, कोई शक नहीं कि इस जमीन पे बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मेरे मोहतरम भाइयों, शहादत हुसैन के साथ शहादत उमर को भूलना ये जुल्म है, शहादत हुसैन के साथ शहादत उस्मान को भूलना ये जुल्म है, और शहादत हुसैन के साथ शहादत हमजा को और शहादत मुसाब को भूलना ये जुल्म है, साद इब्ने उबादा की शहादत को भूलना जुल्म है। इसलिए कि ये सब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा थे, और ये सब के सब दीन पर थे, सच पर थे। उम्मीद है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को मसाइल समझने की
तौफीक अता फरमाएंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हजरात सवाल और जवाब सुन रहे हैं, नमाजियों का एहतराम जरूर कीजिए, हरगिज किसी नमाजी के सामने से गुजरना मना है। सवाल पूछा है कि कुछ लोग माह मुहर्रम में निकाह और शादी नहीं करते, क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सब महीने अल्लाह के हैं, सब महीने मोहतरम हैं, सब की अपनी बरकतें। अगर मुहर्रम में शादी नहीं कर रहे तो रबीउल अव्वल में क्यों कर रहे हो? और अगर रबीउल अव्वल में नहीं कर रहे तो फिर सफर में क्यों कर रहे हो? और सफर में नहीं कर रहे तो शव्वाल में क्यों कर रहे हो? इसलिए इन तमाम महीनों में बहुत बड़े बड़े हादसे भी हुए हैं, और इन महीनों में खैर और बरकतें भी नाजिल हुई हैं। बल्कि एक अजीब बात याद रखिए कि हजरत मौलाना इदरीस कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सीरत मुस्तफा में हजरत अली और हजरत फातिमा रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के निकाह के बारे में जो अकवाल नकल करते हैं, उनमें से एक कौल यह है कि हजरत अली और हजरत फातिमा का निकाह भी माह मुहर्रम में हुआ था। इसलिए ये फकत औहाम है, वसवसे हैं और राफिजियों से मुतासिर होने की बातें हैं, वरना इस जमाने में उलमा फरमाते हैं कि अगर कोई मुहर्रम में निकाह कर ले या मुहर्रम में शादी कर ले तो उसको ज्यादा अजर मिलेगा, क्योंकि उसने बिदात को तोड़ा है, बिदात को खत्म किया है। इसलिए इस जमाने में ये अमल ज्यादा अजर का सबब है। आशूरा के दिन घर वालों पर वसीयत करनी चाहिए, क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त है। ये इब्ने अब्दुल बर मालिकी और इसके अलावा दीगर बुजुर्गानी दीन ने एक हदीस नकल की है। सनद के रिवाज लिहाज से सेहत तक तो नहीं पहुंच रही, लेकिन फजाइल के दर्जे में बिल्कुल कबूल है। मन वसा अला अहलिहि यौम आशूरा वसा अल्लाहु अलैहि सायरस्सना, जिस शख्स ने आशूरा के दिन अपने घर वालों पे वसात की, अल्लाह तबारक व तआला तमाम साल उस पर वसात करेंगे। काला जाबिर वक़द जर्रबनाहु फवज्जदनाहु कज़ालिका, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो रावी हदीस हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने तजुर्बा किया है कि आशूरा के दिन घर वालों पर वसात की, फवज्जदनाहु कज़ालिका, पस मैंने पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मिन वान सच्ची थी।
یہ وہ دلائل ہیں. اسی طرح ایک روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے اور ایک روایت حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. ان تینوں روایتوں کو ملا کے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عاشورہ کے دن میں اپنے گھر والوں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، محلے والوں پہ وسعت کرنی چاہیے. سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ عاشورہ کا دن تو روزہ رکھنا ہے، اکثر لوگوں کا روزہ ہوتا ہے، اور دوسری طرف ہے کہ وسعت کیجئے، تو کیسے ہو؟ ایک دن پہلے کرتے ہیں تو وہ نو محرم ہے، اور ایک دن بعد کرتے ہیں تو وہ گیارہ محرم ہو جاتی ہے، تو عاشورہ میں کیسے ہوگا؟ علماء فرماتے ہیں کہ روزے کے احترام کی وجہ سے وہ احترام نو کی رات میں بھی ہے اور گیارہ کی رات میں بھی ہے. عجیب بات. جیسے یوم عرفہ ہے، اسلام کا یہ قانون ہے کہ جب اہم دن آ جاتا ہے تو اس کا ٹائم بڑھا دیتے ہیں. اس طرح عاشورہ کے دن اگر روزہ ہے تو کوشش کریں افطار میں سب کی دعوت کریں، اور اگر افطار کے بعد رات کے وقت بھی ان کی دعوت کر لی جائے تو میں نے یہ کتابوں میں دیکھا ہے کہ بالکل درست ہے، اور یہ دعوت بھی عاشورہ کے حصے میں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے وہ ساتھ دیں گے. لیکن اس کا تعلق کربلا سے نہیں ہے، پھر ایک دفعہ یہ وضاحت کر لیں، یہ حدیثیں پہلے کی ہیں، کربلا بعد میں ہے. یہ حضرت حسین کی شان ہے اور یہ حضرت حسین کا اعلی مقام ہے کہ اللہ نے ان کے لیے شہادت کا دن بھی وہ مقرر کر دیا جو عظمتوں والا دن ہے، جو احترام والا دن ہے، ورنہ عاشورہ کا جو سلسلہ ہے یہ پہلے سے موجود تھا. عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی کیا فضیلت ہے؟ بہترین فضیلت ہے، میں نے حدیث بیان میں ذکر کر دی، ایک سال کے گناہوں کی معافی کا حدیث ذکر میں موجود ہے. علماء فرماتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ یہودی رکھتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ نو کا بھی کر لیں یا گیارہ کا بھی کر لیں تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت نہ ہو. البتہ میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ عاشورہ کا دن کا احترام اپنا ہے، نہ رکھنے سے رکھنا بہتر ہے. کہ جی دو کون رکھے گا، تو ایک رکھ لو، چلو ایک تو رکھو نا، یہ بھی کافی ہے. البتہ اس کے روزے کا احترام بہت زیادہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رمضان کے بعد اللہ کو پسندیدہ روزہ وہ یہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کریں تو بہتر. بعض لوگ 10 محرم کے دن حلیم پکاتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں، کیا ایسا کرنا؟ دیکھیں، ہر وہ کھانا جو اللہ کے لیے بنا ہے وہ حلال ہے، ہر وہ کھانا جو غیر اللہ کے نام پہ بنا ہے وہ حرام ہے. کسی کی نظر، کسی کی نیاز، کسی کی عقیدت، کسی کی رضامندی، کسی کی توجہ حاصل کرنا، کسی کی خیر حاصل کرنا، اس نیت سے جتنے بھی کھانے بنیں گے، خواہ وہ حلیم ہو یا وہ کوئی اور چیز ہو، یہ سب کھانے اللہ کے، غیر اللہ کے نام پہ ہیں، اور غیر اللہ کے نام پہ کھانا حرام ہے. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اللہ کے نام پہ جو کھانا نہ ہو وہ کھانا نہیں ہے. سورہ انعام کے اندر تفصیل موجود ہے. دوسری بات، حدیث شریف میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ تشبیہ اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے. کیا مطلب انہی میں سے؟ بروز حشر، آخرت کے دن. اس لیے احتیاط ضروری ہے. اگر کسی خاص فرقے سے آپ کی مشابہت پیدا ہو رہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ وہ فرقہ باطلہ ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے مشابہت پیدا کرنے کی؟ اس لیے احتیاط کریں تو بہتر. قسطوں پر چیزیں لینے کے بعد قسطوں کی ادائیگی میں تاخیر ہو جاتی ہے، لوگ اضافی پیسہ لیتے ہیں، کیا یہ بالکل حرام ناجائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. یہی تو مسئلہ ہے نا، اسلامی بینکاری سے جو ہماری لڑائی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ لیٹ فیس لگاتے ہیں اور لیٹ سر چارج لگاتے ہیں تو کس قانون کے تحت لگاتے ہیں؟ اسلام میں ہمیں وہ قانون دکھا دیجیے. وہ قانون نہیں ہے اسلام. کہتے ہیں جی صدقہ ہے. آپ نے ایسا صدقہ دیکھا ہے زندگی میں جو زبردستی ہوتا ہے؟ یہ تو ہمارے لیے بڑا آسان ہو جائے گا، ہم آپ سب کو بولیں گے کہ بھائی زبردستی صدقہ دے دو، نہیں دیا تو خیر نہیں. یہ کون سا صدقہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے سارا. البتہ کوشش یہ کریں کہ اس گناہ میں نہ پڑیں، وقت پہ پیسے دے دیا کریں تاکہ اس گناہ سے دور رہیں. غیر مسلم کے مرنے پر افسوس کرنے کے لیے جانا جائز ہے یا نہیں؟ جائز تو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کی اور کافروں کی بیمار پرسی اور تعزیت کی ہے، لیکن وہاں جا کے ان کو یہ کہنا کہ جی اللہ ان کو جنت میں لے جائے، یہ جائز نہیں. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، نہ پیغمبر کے لیے نہ ایمان والے کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک مشرک کے جنت کی دعا دے. ہمارے لوگ آج کل جذبات میں آ کے سب کو دے دیتے ہیں کہ جی سب اچھے ہیں اور سب جنت جائیں گے، تو یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی تھی کہ آپ اپنے ابا کے لیے دعا نہ کریں، اس لیے کہ وہ مشرک تھے، مشرک کے لیے دعا جائز نہیں ہے. ہاں جو دستور ہے، جو محلے داری ہے، جو عام طور پہ آنا جانا ہوتا ہے، وہ آپ ضرور کیجیے. پوچھا ہے کہ رخصتی سے قبل لڑکا اور لڑکی کا ملنا جائز ہے یا نہیں؟ فقہا نے منع کیا ہے، باوجود اس کے کہ نکاح ہو چکا ہو، لیکن کھلے عام اگر اجازت نہیں ہے تو چور راستوں سے چھپ چھپ کے یہ کام کرنا مناسب نہیں ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے. سب سے آخری صحابی کون سے سال میں فوت ہوئے اور ان کا نام کیا تھا؟ 110 ہجری میں حضرت عامر ابن طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے، آخری صحابی ہیں. اور یہ بھی پیشن گوئی حدیث میں موجود ہے. صحابی کہتے ہیں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ارائیت ہذہ اللیلہ، آج کی رات دیکھو، 100 سال کے بعد اس زمین پہ آج جو زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے فرمائی ہے 10 ہجری کو. کب فرمائی ہے؟ 10 ہجری کو. اور 110 میں صحابی کا انتقال ہوا ہے، تو آپ غور کیجئے، پورے 100 سال کے بعد آخری صحابی فوت ہوئے ہیں. یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے. جماعت کے دوران اگر قضا نماز یاد آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر صاحب ترتیب ہیں، 5 نمازیں مسلسل کبھی قضا نہیں ہوئی آپ کی، تو یہ نماز نہیں ہوگی، پہلے وہ نماز پڑھیں پھر آ کے یہ پڑھیں. اور اگر صاحب ترتیب نہیں رہے ہیں تو وہ پڑھتے جائیے. سعید صاحب کے کیا لکھا ہے اور ان کی بیٹی کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو کامل صحت دیں. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کر دیں، مہنگائی اور پریشانیاں، خاص طور پہ جو غریب مسلمان تکلیف میں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل احسان سے یہ تکلیف دور کر دے. محرم الحرام کا مہینہ اللہ خیر سے گزاریں، فسادیوں اور فتنہ گروں سے اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی حفاظت کریں، اور تمام پاکستانیوں کو آپس میں شیر و شکر ہو کے اور ایک قوم بن کے رہنے کی توفیق دیں. جامعہ عربیہ سلوم کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب کرے. اور کافی سارے میدانوں میں مشکلات کا سامنا ہے، لیکن اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی مدد فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مدد کریں. اور فلسطین کے مسلمان جو بہت پریشان اور بہت غمگین ہیں، اب محرم کے چکر میں ہم ان کو بھی بھول گئے، ان کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان کے تمام تکالیف کے بدلے ان کو اجر عظیم دے. اور مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ حمیت غیرت نصیب کرے. اگر ان کے مقدر میں یہ تمام چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے شر فساد سے ہمیں تمام مسلمانوں کو محفوظ اور معمون رکھے. جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت اور عافیت دیں. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد اور نصرت کریں. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.